نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة رواه احمد والنسائي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آج ہم تفہیم السنہ سیریز کی جو کتاب نمبر 4 ہے نماز کے مسائل اس کو شروع کریں گے. کتاب کے رائٹر محمد اقبال کیلانی ہیں. اس کتاب کو چوز کرنے کا مقصد وہی ہے جو اس سلسلے کی دوسری کتابوں کو چوز کرنے کا ہے, اور وہ کیا کہ اس کا اسلوب بڑا آسان ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں صرف حدیث اور اس کے ساتھ اس کا ٹاپک ہے, یعنی جو بھی احادیث ہیں وہ انسانی حد تک جو بھی کوششیں ہیں اس کے حساب سے اس کی تحقیق اور تخریج کی گئی اور وہ درست ہیں. اور جو رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اس وقت جس فارم میں ہے اس سے یہ تقریباً 1/4 حصہ صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ ان احادیث کے اندر ہمیں تھوڑا سا شبہ تھا. پھر اگلی بات جو اس کتاب کی خوبی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی بھی مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی مسلک کی مخالفت میں نہیں لکھی گئی. یعنی بعض دفعہ نماز کے اور خاص طور پہ فقہی موضوعات پہ جو احادیث یا کتابیں بازار میں ملتی ہیں تو اس کے اندر کسی نہ کسی مسلک کی چھاپ ہوتی ہے, اور لفظ مسلک تو ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم دین جانے نہ جانے مسلک کو ضرور جانتے ہیں. تو الحمدللہ اس بات پہ پورا شرح صدر ہے کہ ہم جو بھی بات پڑھنے لگے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اور اس میں سے بس ایک ہلکا سا ٹاپک بنا کے اس میں سے بات کو اخذ کیا گیا ہے. نہ کسی انسان کی بات ہے نہ کسی عالم کی بات ہے. پھر سننے کے بعد جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل چاہے جو بھی کر رہا ہے اس کو بہتر کر لے, عمل ہر ایک کا اپنے اوپر ہے. لیکن ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ دین کا اہم ستون ہے. جیسے پلر ہوتا ہے وہی حیثیت نماز کی دین کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں اللہ بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے, اور نماز پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ نماز ہمیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی پریکٹس کرواتی ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیتے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها, اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. ابو داؤد کی روایت ہے. میں اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج بھی کتنے ہی بلال ہیں. آج کتنی ماؤں کے بچوں کا نام بلال ہوگا, کتنی بہنوں کے بھائی بلال ہوں گے, اور اسی طرح سو آن. تو کیا آج سے ہم بھی اپنے ایسے رشتہ داروں کو جن کے نام بلال ہیں اسی حدیث کے ذریعے سے رغبت نہیں دلا سکتے؟ پھر اس کے بعد ایک اور وجہ نماز کے موضوع پہ بات کرنے کی, وہ یہ ہے کہ نماز کو اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا. اور ایک موقع پہ ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو خوش ہو کر آپ نے کہا کہ کچھ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, یعنی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ پھر تم میری مدد کرو کثرت سجود سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورت مومنون کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور انہی 10 ابتدائی آیات میں ایک جگہ یحافظون کے لفظ استعمال کر کے اس بات کی دلیل دے دی کہ کامیابی کی کنجی نماز ہے. پھر اسی طرح سورت نور کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دے دی کہ وہ لوگ جن کی تجارتیں اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے, کیونکہ ہم میں سے کچھ کی نمازیں یا تو گھرداری میں چلی جاتی ہیں, اور مردوں کی تو بہت ساری نمازیں امکان ہوتا ہے کہ ان کی تجارت یا کاروبار کی نظر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جن کی نمازیں ان ساری چیزوں کے اندر بھی قائم رہتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ. جو لوگ عربی زبان سے تھوڑا سا بھی ان کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے اقرا یقراؤن, پہلی وہی ہی اقرا سے شروع ہوئی تھی پڑھنا, یا پھر اگر تلاوت کے معنوں میں لے لیں تو یتھلون. اگر ہمارے اردو کے ترجمے کے اعتبار سے لفظ ہوتا نا تو یہ ہونا چاہیے تھا یقراؤن الصلاۃ یا یتھلون الصلاۃ. حالانکہ یہ دونوں بھی گرامر میں ٹھیک نہیں لگتے, لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے. لیکن کہیں بھی یہ دونوں لفظ نہیں آئے. کیا ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اور یقیمون قائم کرنا, قائم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, لیکن اصل میں ادھر بتا دیا کہ نماز دین کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں اسلام قائم ہو, یا کسی انسان کے بدن پہ اسلام دکھے, یا اس کی سوچیں, اس کے افکار, اس کی معاشرت اسلام والی ہو, تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کی بھی تعریف کی ہے سورۃ حج 41 میں, کہ جن کے بارے میں کہا کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشروں میں نماز کو قائم کریں. اگر کوئی آرام سے نہ مانے تو پھر اس پہ زور زبردستی بھی کی جا سکتی ہے. پھر دیکھیے کہ نماز کا موضوع اس لیے بھی اچھوتا ہے کہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے, تکلیفیں بھی ہوں گی, رنج بھی ہوں گے, ایسے وقتوں میں نماز بہترین سہارا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. کسی کے اوپر بھی دکھ کے لمحے آئیں تو وہ جان سکتا ہے کہ اس وقت عموماً خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی اپنا پیارا ہو جو میرے دکھ کو بانٹ لے, لیکن ہر وقت پیارے ساتھ نہیں ہوتے. تو ایسے وقت میں اگر دو نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو رو دھو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا غبار دور کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے, اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام جیسے زرخیز ملک سے نکال کر غیر رزیزر بیابو گیا جگہ جہاں آج اللہ کا گھر آباد ہے وہاں چھوڑا, تو اس وقت دعا کیا کی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سورۃ ابراہیم کی آیت 40 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اسی طرح حضرت اسماعیل کی خوبی سورۃ مریم آیت 55 میں آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ہم بھی اپنے عمل کو چیک کر سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا سورۃ طٰہٰ کی آیت 132 میں کہ نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابند رہو. تو ایسے لگتا ہے کہ سارا دین جو ہے وہ نماز کے گرد گھومتا ہے. پھر سورۃ بقرہ کے بالکل آغاز آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ کو جب بندہ پہچان لیتا ہے نا, ایمان آتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا اظہار یہ کہ بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے عقیدے کو واضح کرنے لی جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے. باقی کام تو وہ بعد میں کرے گا, لیکن نماز پڑھے گا. اور اسی طرح نماز سے غفلت اور سستی کو منافقوں کی منافقت سے تعبیر کیا گیا. سورۃ نساء میں بھی آیت نمبر 142 میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. سورۃ مَاعُون میں بھی یہ بات آتی ہے. تو بہرحال نماز ہی اصل میں دین ہے. جس قوم نے نمازوں کو ضائع کر دیا, ایسے لوگ عزت اور بلندیوں کے مرتبوں سے گر کر ذلت اور پستیوں میں پڑ گئے. اس کی دلیل سورۃ مریم کی آیت 59 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے. ایسے لوگ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اور کچھ نہ کہیے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کر آئی, تو کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے وہ کیا کہیں گے, لم نکو من المسلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. سورۃ مدثر کی آیت 43 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. گویا کہ نماز کا ضائع کرنا جہنم میں جانے کی ایک دلیل بن سکتا ہے. پھر نماز اس لیے بھی ایک خوبصورت عمل ہے کہ جنگ ہو یا امن ہو, خوف ہو یا اطمینان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں. اسلام کے جو دوسرے ریچول ہیں وہ کسی نہ کسی درجے پہ معاف ہو جاتے ہیں. روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، کفارہ دے دیں اور اسی طرح کی باتیں، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر جگہ، ٹھیک ہے حالات اور مواقع کے مطابق پڑھ لو. انشاءاللہ ہم اس کتاب میں نماز کی مختلف فارمز کو دیکھیں گے کہ کب، کہاں، کیسے نماز ہو. پھر فرض نمازوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کا اہتمام کیا، تہجد، چاشت، تحیت المسجد، پھر تحیت الوضو، اور اسی طرح اشراق کی نمازیں آپ کے معاملے میں تھیں. پھر اسی طرح اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کے لیے بھی بندہ دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ نماز جو ہر موقع پہ ہے، اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی نماز کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی امر مشکل ہوتا آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے. زلزلہ آ جائے تو نماز، طوفان آ جائے تو نماز، بارش تیز ہو تو نماز، دکھ نماز، خوشی نماز، شکر کا سجدہ. اب بتائیے کہ اگر ہم نماز کی ان باتوں کو سنیں اور جانیں اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، اس اوکے، اس ویری نائس، ہمیں اس کی شاید ضرورت نہیں، تو پھر اللہ کے نبی کا وہ عمل بھی سامنے رکھیے کہ جب آپ نزاع کی سختیوں میں تھے، چند دن جو آپ کی بیماری رہی جس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو آپ غشی میں تھے، غنودگی طاری تھی، اور جب ہوش آئی عشاء کا وقت تھا تو کیا سوال پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ سوچئے ذرا، یہ وہ وقت ہے جب جان پل پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اٹھنا چاہا پھر بے ہوش ہو گئے. آنکھ کھلی تو زبان پر پھر ہی وہی لفظ سے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. یعنی دل کو نمازیں لگی ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. اور تیسری مرتبہ کے بعد کوشش کی اور پھر غنودگی ہو گئی، اور جب ذرا سا ہوش آیا تو کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور آخری الفاظ جو چند لمحے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز، اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھو. آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کا دل اٹکا ہوا تھا نماز میں، تو کیا یہ ماری باندھی نماز ہوگی؟ نہیں. جس طرح نماز اہم ہے نا، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا صلوا بس نماز پڑھو، نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی تو وہ بذات خود انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے قیامت کے دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑ دی گئی ہوگی وہ ناکام اور نامراد ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے، اور وہ نماز ایک کرائیٹیرین پہ تولی جائے گی، ایک سانچہ ہے، ہم سب کی نمازیں کل ایک سانچے میں ڈالی جائیں گی، اور اگر ہماری نماز اس سانچے میں فٹ ہو گئی تو پھر سمجھے قبول ہے، ورنہ ریجیکٹڈ. کبھی آپ نے فیکٹریز میں کام ہوتا دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کچھ کوئی بھی ایسی چیز کے جس کے اندر وہ چیز کو فٹ کرتے ہیں، جو چیز اس میں آتی ہے اس کو رکھتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریجیکٹڈ میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ سستی بکے، مفت بٹے، آؤٹ لیٹس میں جائے، لیکن کوالٹی کانشیس لوگ اس کو اپنے مال کا حصہ نہیں بناتے. بالکل کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ سامنے رکھا جائے گا. ہر ایک کی نماز اس سانچے میں ڈالی جائے گی. جو حصہ اس کا باہر ہوگا وہ نماز سے نکل گیا، اور جو اندر کی کمیاں ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز جمائیں اور سائڈ پہ تھوڑی ہول رہ جائے، یا جب کم چیز ہونے کی وجہ سے وہ تھکنس نہ بنے. تو لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اس کتاب میں انشاءاللہ صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے A to Z صلات کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کے کون سی چیز ہے جو چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کوشش کریں گے کہ جو بھی چیز ہمارے عام روزمرہ کی نماز کے لیے ضرورت والی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہم بہت بعض دفعہ ہوتا کہ لوگ سب سے زیادہ مائنڈ تب کرتے ہیں جب ان کی نماز کو ٹوکا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں، جو بھی پڑھے پڑھنے دو، جو خراب ہے تو ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت ہمارے سامنے عمل ہے ایک صحابی کا، حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. یعنی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب رکوع میں گیا تو اس طرح جھکنے کی بجائے بس تھوڑا سا یوں جھکا، پھر اٹھا، پھر سجدے میں گیا، ابھی پورا سجدہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا تو اٹھ گیا. جب اس نے پورا سجدہ نہیں کیا تو حضرت حذیفہ نے اس کو بلا کر کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے. یعنی اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی کے صحابی کی زبان سے ان کے لیے نکلی. اسی طرح عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو عید گاہ میں دو نفل پڑھتے دیکھا نماز سے پہلے, تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز نہیں پڑھتے دیکھا, تو کہنے لگا کہ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا. مراد کہتا کیا نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہمارے ہاں بھی عموماً کسی بات پہ ٹوکیں تو کہتے کیا حرج ہے, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تجھے سنت رسول کی مخالفت پر ضرور عذاب دے گا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ سنت کے دھاگوں میں بندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی ایسی باتوں کو جو آج اختلافات کا شکار کر دی گئیں ان کو ایوائڈ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور اسی موقع پہ جب کہ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اس کتاب کو, تو ساتھ ہی یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نماز کی رینوویشن کی توفیق دے. اور اگر کوئی بات ہماری ایسی ہے آج تک بچپن سے لے کے اب تک کی پڑھی ہوئی نمازوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا, تو بس چینج کر لیں گے, دلیل آ گئی تو ختم. دیکھیے کہ مومن کا مسلک جو ہوتا ہے نا وہ دلیل کا مسلک ہوتا ہے, جس مسئلے کی صحیح دلیل آ گئی تو مان جائیں گے. کل تک نہیں پتا تھی, آپ سوچیں گے اچھا اس کا کیا کریں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جن لوگوں کو آج تک بھی نہیں پتا وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے دعا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور نماز ہمیں ہمارے اہل و عیال سے, ہمارے گھر والوں سے, ہمارے مال دولت اور دنیا کی ہر آسائش سے, ہماری شاپنگ سے, ہماری تجارت سے پسند کرے, اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.